مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر سلیمان تھروالی۔ اور سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل میں ہم قطر اور عرب ممالک کے درمیان جاری کشیدگی پر بات کریں گے، جو اطلاعات کے مطابق اس وقت شدت اختیار کر چکی ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بعض ممالک کی طرف سے جو مصالحتی کوششیں ہو رہی ہیں اس وقت، وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں، کیا نتائج اس کے سامنے آ رہے ہیں، اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے امریکہ جو ہے اس کا کیا موقف ہے، کیا پالیسی ہے۔ اور ساتھ ہی ایسے میں جب پاکستانی وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب پہنچ گئے ہیں، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کیا کردار ادا کر رہا ہے اس تنازع کے حل میں۔ ہمارے ساتھ آج کے شرکا میں شامل ہیں پاکستان سے معروف دفاعی تجزیہ نگار جنرل طلعت مسعود صاحب، ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے مسعود عبدالی صاحب، ویل نون کالمسٹ ہیں آپ، اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ ساتھ ہی ہمیں جوائن کریں گے پروگرام کے آخری حصے میں عارف انصار صاحب، چیف انالسٹ پولی ٹیک ڈاٹ کام سے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قطر سے ایک پاکستانی بزنس مین ممتاز اورکزئی صاحب کو بھی ہم اپنے شو میں شامل کریں، اور ان سے یہ جانیں کہ اس وقت جو پاکستانی موجود ہیں قطر میں، ان کو کن مسائل کا سامنا ہے، اور یہ کہ خود جو لوکل لوگ ہیں قطر کے، وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیا رد عمل ان کی جانب سے سامنے آ رہا ہے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور مسعود عبدالی صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، بتایا جا رہا ہے آپ لائن پہ ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیں کہ قطر سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کے سعودی عرب سمیت دیگر جو عرب ممالک ہیں، ان کے پاس وجوہات کیا تھے، اور قطر کا جواب میں کیا کہنا ہے؟
شکریہ شناز۔ اس میں اصل میں میں ایک دو سیکنڈ میں تھوڑا سا قطر کا تعارف جو ہمارے سامعین کے لیے بڑا دلچسپی کے پاس ہوگا۔ دیکھیے، قطر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یعنی صرف 11,000 مربع کلومیٹر کا چھوٹا سا جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے، جو سعودی عرب سے ملا ہوا، باقی تینوں طرف اس کے پانی ہے۔ اور قطر اس لحاظ سے مختلف ہے گلف کے علاقوں سے، جو اختلاف فرق ہے وہ یہ کہ یہ واحد ملک ہے جس کے اندر تحریر دستور ہے، باقی ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں جو ٹیلی ویژن ہے الجزیرہ، وہ نسبتاً تمام دوسرے ٹیلی ویژن سے اس علاقے کے زیادہ آزاد ہے۔ اسی طرح جو قطر کے امیر ہیں 27 سالہ سمیم بن ثانی، بن حمد الثانی، یہ 37-37 سال کے ہیں، اور سب سے ینگسٹ یعنی بادشاہ اس علاقے کے۔ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ یہ واحد بادشاہ اس علاقے کے جو غیر ملکی تعلیم یافتہ، انہوں نے لندن سے بی اے کیا، اس کا سینڈرز اکیڈمی سے انہوں نے گریجویشن کیا، تو اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہے ان کے ویژن میں بھی۔ یہ جو اختلاف کا، جو ان کے درمیان جو اختلافات شروع ہوئے، تو بنیادی طور پر یہ تھے کہ قطر جو ہے معاملات کو ذرا مختلف انداز میں سیٹل کرنے کا قائل ہے۔ جب یہ عرب اسپرنگ شروع ہوئی، تو اس وقت ظاہر ہے کہ تمام گلف کے ممالک پریشان تھے کہ یہ لہر ان کیا بھی آ جائے، کسی کے بحران تک تو آ ہی گیا تھا معاملہ۔ تو اس وقت جو تھا ایک تجویز یہ آئی تھی کہ طاقت کے استعمال سے، آپ نے دیکھا ہوگا بحرین میں قوت کے استعمال سے سعودی عرب اور یو اے کی فوج نے اسے کچل دیا۔ قطر جو ہے اس کے مقابلے میں جو ہے بات چیت کے خیال تھا، قطر کا خیال تھا کہ بات چیت ذریعے مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کے علاوہ اس پوری جو اسپرنگ تھی، جو پوری موومنٹ تھی مڈل ایسٹ کے اندر، سوائے بحرین جہاں پہ شیعہ ناصر کا اثر زیادہ تھا، باقی ساری کی ساری موومنٹ جو تھے اخوان المسلمون اس کو لے کے چل رہی تھی، لیڈ وہ کر رہی تھی۔ اخوان المسلمون کے جو روحانی پیشوا ہیں یا استاد ہیں، استاد قرضاوی، وہ شاہی مہمان ہیں قطر میں گزشتہ کئی، یعنی 1970 سے غالباً، وہ 75 سے وہاں پر رہ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے یعنی یہ ان کا مطالبہ تھا سعودی عرب اور بحرین کے لوگوں کا کہ بھائی ان کو یہاں سے نکالا جائے اور ہم اخوان کے خلاف کاروائی کریں, جبکہ یہ کہتے کہ نہیں ہم ان کے ذریعے کوشش کریں گے. اس دوران ایک بڑا مسئلہ آیا تھا کہ چونکہ مصر میں مہم بڑے زور پہ تھی اور مصر کے اندر جو ہے آپ کو معلوم ہے قبطی عیسائیوں کی بڑی تعداد ہے, مسیحی بڑی تعداد ہے وہاں پر, تو ایک پوپ نے جان پوپ فرانسس نے شیخ القرضاوی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس سے ہمیں سخت تشویش ہے, تو اس کے اوپر شیخ القرضاوی نے یہ یقین دلایا کہ ہماری یہ تحریک جو ہے وہ جمہوری اور عوامی مقصد کے لیے, اس کا مذہب سے کوئی تعلق, اس سے ہم اقلیتوں پہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اس وقت قطر کے بادشاہ کا کہنا تھا کہ ان سے تعلقات کے نتیجے میں ہم معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں, یعنی جو وہاں پر تشدد کی لہر اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, خاص طور سے قبطی عیسائیوں میں جو محرومی کا یعنی خوف ہے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں, یعنی ان سے لڑنے کے بجائے ان سے رابطہ کیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور جو بات تھی وہ یہ کہ حزب اللہ یہ حماس کے ساتھ, اسی طرح یہ قطری جو حماس کے تھی حماس کو وہ دہشت گرد نہیں سمجھتے. پھر ایک اور بہت بڑا جو فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور خلیج ممالک میں اور قطر میں, کہ قطر میں ایک آفیشیل این جی او ہے ان کی جو قطر چیریٹی کہلاتی ہے, جو ساری دنیا میں کام کرتی ہے, اور مڈل ایسٹ کے اکثر ممالک میں یہ حماس اور اخوان المسلمون کے چونکہ اپنے ادارے بہت سارے قائم ہیں ان کے ذریعے یہ چیریٹی کا کام کرتے تھے. جو فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے جیسے چیریٹی کی فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے, یہ جو ہے ان کے ذریعے کام کرتے ہیں, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ ان کا آڈٹ کیا ہے, ان کے نظام بہت شفاف ہیں اور اس سے ان کے شفاخانے چل رہے ہیں, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, تو آخر ہم ان سے کیوں لڑیں, ہم ان کے ساتھ کام کرتے رہیں گے. یہ تو تھا یعنی اخوان سے اور حماس سے تعلق جس کی وجہ سے اختلاف تھا. ایک بہت بڑا اختلاف جو ہے, جو بہت بڑا جو وجہ ہے کشیدگی کی, وہ ایران سے تعلقات ہیں قطر کے. اس میں دو باتیں, پہلی بات تو یہ کہ قطر کا دنیا کے تمام ممالک سے تعلق ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل کا بھی کمرشل اٹیچ کے لیول کے اوپر ان کے تعلقات ہیں, اور لیکن ایران سے تعلقات کی بڑی بنیادی وجہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک فیلڈ وہاں کہلاتی ہے نارتھ ڈوم اور ساؤتھ پارس, یہ آپ سمجھیے کہ اس کے شمال میں قطر کے شمال میں ایران تک وہ ہے, یعنی ایران کو ویسٹ جو کہلاتا ہے پارس کا ایریا ساؤتھ پارس کہلاتا ہے, اور یہ ان کا یہ ایک فیلڈ ملی ہوئی فیلڈ ہے جو 1300 ٹریلین کیوبک فیٹ وہاں پر گیس ہے, جس میں سے تقریباً 70% ان کے پاس ہے, 30% ایران کے پاس ہے, اس میں دونوں مل کے کام کرتے ہیں, جوائنٹ فیلڈ ہے, اس لیے ان کا اس سے بھی تعاون رہتا ہے. تو یہ جو معاملات تھا اس کے اندر ان کے لیے جو یہ بیک گراؤنڈ تھا, لیکن اس میں جو ایک واقعی جو شرنگیزی کی بات ہوئی, آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک تو پہلے یہ ہوا کہ ایک غلطی سے ان کے اکاؤنٹ ہیک ہو گیا شاہی اکاؤنٹ, اور اس سے جو ہے ایران کے حق میں ایک بیان آ گیا کہ ایران جو ہے اسلامی ملک ہے اور ہمیں جو ہے صدر ٹرمپ کے مانزانہ رویے کے خلاف کام کرنا چاہیے, جس کے اوپر انہوں نے وضاحت کی کہ ہیک ہوا تھا اکاؤنٹ, لیکن بہرحال یہ بات آ گئی,
اس سے کشیدگی پیدا ہوئی. اس کے علاوہ لیبیا میں بھی قطر کی جو پالیسی ہے وہ میرے خیال میں مختلف ہے سعودی عرب اور دیگر ممالک.
جی اس کی وجہ میں بتاؤں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور جو مسئلہ ہے وہ یہ شام میں اور لیبیا میں تماجوں کو, سعودی عرب جو ہے وہ سلفی مسلک کا حامی ہے, تو اکثر جگہ پہ یہ ان لوگوں کو حمایت کر رہے ہیں جو سلفی مسلک کے ہیں, جبکہ قطر جو ہے وہ عوامی اور جمہوری قوتوں کو سپورٹ کر رہا تھا. یہ بھی ایک فرق تھا کہ کچھ لوگوں کو جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے اماراتی اور سعودی لوگ, وہ لوگ یہ سلفی مسلک کے لوگ تھے, جبکہ انہوں نے کہیں جگہ تو سپورٹ کیا ان لوگوں کو, لیکن بعض جگہ پر وہ سلفیوں جیسے لیبیا کے اندر وہ ان لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بجائے وہ اخوان سے متاثر جو جمہوری قوتیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک اختلاف تھا. لیکن ایران سے تعلقات کے مسئلے پہ صحیح معنی میں کہ اتنا نظریاتی معاملہ قطر کا نہیں تھا, اتنا کمرشل معاملہ ہے, انہیں ان سے کوآپریشن کرنا ہے, ظاہر کہ ان کی بریڈ اینڈ بٹر ہے, 80% ان کی جو ریونیو ہے وہاں سے آتا ہے اس فیلڈ سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ
ڈیفرنسز جو ہیں, یا ان ہر جس طرح ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں ہر ریجن میں, اگر ہم دیکھیں وہ اپنے بیان کیے ہیں جو آپ کی نظر میں قطر اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی جو وجوہات ہیں وہ آپ نے بتائیں, لیکن بظاہر اگر ہم دیکھیں تو عبدالی صاحب جو سعودی عرب ہے اور باقی جو چھ عرب ممالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ قطر جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کی مدد کر رہا ہے اور اس سے ان کے بقول ریجن میں عدم استحکام جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے قطر جو ہے ان کا کیا کہنا ہے؟
دیکھیے اس میں میں نے جو عرض کیا نا کہ قطر کا کہنا یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کی حمایت نہیں کر رہے, جیسے مثلاً وہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ کے خلاف ہم لڑنا نہیں چاہتے, ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہماری قطر کا کہنا جو قطر کا موقف ہے یہ کہ ہماری توجہ اس وقت جو ہے اس وقت داعش کے خلاف ہے اور حزب اللہ بہت بڑی قوت ہے داعش کے خلاف شام کے اندر. تو وہ کہتے ہیں ہم اپنی قوت کو ہم تقسیم نہیں کرنا چاہتے, تو فی الحال ہمیں ہم حزب اللہ سے ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے. اسی طرح اخوان المسلمون اور حماس کے بارے میں ان کا کہنا یہ کہ ہم ان کی مدد نہیں کرتے, ہم ان کے سیاسی نظریے کی حمایت نہیں کرتے, لیکن ان کی جو چیریٹی کا کام ہے اس کی ہم حمایت کر رہے ہیں. اور زیادہ تر وہ کہہ رہے ہیں جو امداد جا رہی ہے وہ ساری کی ساری چیریٹی میں, جبکہ چیریٹی میں ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ آڈٹ ہم کرتے ہیں, حساب ہم رکھتے ہیں. تو ایک لحاظ سے معاملہ, لیکن اس لحاظ میں بتاؤں ایک جو یعنی واقعی بہت ہی یعنی خراب اور شرنگیز بات ہوئی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ 29 مئی کو یہاں پر سعودی عرب میں جو سرکاری لوبیسٹ ہے ان کے سعودی امریکن پبلک ریلیشنز افیئرز کمیٹی, ان کے سلمان انصاری نے ایک ٹویٹ بھیجی. اب یہ دیکھیں کہ ٹویٹ بھیجی ڈائریکٹ بادشاہ کو اس کے قطر کے, جس میں انہوں نے کہا کہ ایرانی انتہا پسندوں کی طرفداری اور خادم الحرمین کی توہین کے حوالے سے یہ یادانی مطلوب ہے کہ محمد مرسی نے بھی ایسا ہی کیا تھا, جس پر موصوف معزول ہے پھر حوالے زندہ کر دیے گئے. اب یہ دیکھیں کہ ایک عام لابیسٹ جو ہے وہ براہ راست ایک ملک کے سربراہ کو اس طرح کی دھمکی دے رہا ہوں, تو مطلب یہ تو کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہوتی. تو جو قطر کا جواب تھا, یہ تین چار میں نے عرض کیا, جیسے کہ اخوان المسلمون ہے, ایران ہے, حزب اللہ اور حماس ہے, اس کے مسئلے پہ ان کا اختلاف ہے. ایران کے مسئلے پہ اختلاف ان کے تکنیکی کہ وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. حزب اللہ اور حزب اللہ کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ان سے لڑ کر کے اپنی قوت کو کمزور نہیں کرنا چاہتے شام میں, اس لیے کہ داعش کو کچلنا ضروری ہے اور اس کے لیے ہمیں حزب اللہ کے ساتھ مل کے حزب اللہ کے مخالفت کم سے کم نہیں کرنا چاہیے. اور حماس اور اخوان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے چیریٹی کے کاموں میں ان کے ساتھ ہم تعاون کر رہے ہیں.
اوکے, یہ جو اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, جنرل طلعت مسعود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید جنرل صاحب. اور جنرل صاحب, علی عبدالی صاحب سے جی ہماری بات ہوئی ہے, ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہے. اب حزب اللہ اور حماس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ قطر کے انٹرسٹ میں ہیں, اسی طرح ترکی پر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اور سعودی عرب پر بھی کہ وہ داعش کی حمایت کرتے رہے ہیں یا ان کی مدد کرتے رہے ہیں. وہ بھی پھر اگر دیکھیں تو بعض وہاں کے جو لوکل اینالسٹ ہیں ان کا کہنا ہے کیونکہ یہ ان ممالک کے انٹرسٹ میں ہے. اسی طرح پاکستان کی اگزامپل ہم دے سکتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ان کے اس میں ہے, مفاد میں ہے, ملکی مفاد میں. تو ایسے میں ملک میں دنیا میں امن جو ہے وہ کس طرح آ سکتا ہے؟ کیا یہ جو گروپس ہیں ڈفرینٹ ایکسٹریم ویوز رکھنے والے, ان کے خلاف متحد ہونا یہ موجودہ صورتحال میں کہاں تک ممکن نظر آتا ہے اور یہ ضروری کتنا ہے؟
جی میرے لحاظ سے تو دیکھیے یہ جو متحد ہو گئے ہیں قطر کے خلاف کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے تو میرے خیال میں دیکھیے پہلے سے ہی اتنے اختلافات اور اتنی کمزوری ہے مسلمان ممالک میں, اور آپ دیکھیں کہ یہ جو اختلافات ہیں وہ تو اور ان کی کمزوریاں اور ان کی انحصار جو ہے وہ امریکہ اور دوسرے ممالک پر بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو اس سے فائدہ کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ان کی کوئی پالیسی سے ان کو اختلاف ہے, ایک تو یہ ہے میرے خیال میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر ملک کی ایک آزادانہ پالیسی اختیار کرنا اس کا حق بنتا ہے. یعنی آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ پالیسی اختیار نہ کریں اس لیے کہ ہم کیونکہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ پالیسی اختیار کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیے ہر ملک کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایسی پالیسیز اختیار کرے جو کہ اس کی سائز کے لحاظ سے, اس کی نیشنل پاور کے لحاظ سے اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہو. یہ نہ ہو کہ ایک ملک بہت چھوٹا ہو اور وہ پالیسیز ایسی اختیار کرے جو کہ ظاہر ہے وہ سسٹین نہ کر سکے. تو میں اس لحاظ سے سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ قطر نے شاید ایسی پالیسیز بھی اختیار کی جو کہ ظاہر ہے جس کا بھی ذکر بھی ہو رہا تھا, مثلا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے حماس وغیرہ کی حمایت کی، لیکن حماس کی حمایت کرنا تو میرے خیال میں کوئی غلط بات نہیں ہے. حماس جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اس وقت جنگ میں مبتلا ہے، مطلب یہ کہ ایک ریزسٹنس آفر کرتا ہے، صرف وہی حماس ہی ہے اور حزب اللہ جو کہ واقعی میں ریزسٹنس دے رہے ہیں. اگر آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں تو وہ تو اسرائیل کے ساتھ سب ملے ہوئے ہیں. تو ایران جو ہے اس سے اگر اس کے تعلقات ہیں تو وہ اس کی بنیاد جو ہے ایک تو میرے خیال میں اکنامک کنسیڈریشنز ہیں، یعنی اقتصادی اور معاشی ضروریات کی بنا پر اس کے ساتھ، پھر ایک آزادانہ پالیسی بھی وہ اختیار کرنا چاہتا ہے، پھر ایران اس کا ہمسایہ ملک بھی ہے. تو ہر لحاظ سے میرے خیال میں یہ تو کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن یہ کہنا کہ وہ ایران سے بھی تعلقات نہ رکھے وغیرہ میرے خیال میں یہ ذرا زیادتی ہے. اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کو اختلافات ہیں، مثلا جیسے مورسی کے معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس پارٹی کو ابھی تک ایک لحاظ سے جگہ دی ہوئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ایجپٹ میں اگر الیکشن ہوئے اس نے وہ جیتا مورسی، تو ایک لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوری قوتیں ہیں آپ ان کی حمایت نہ کریں بلکہ وہ غیر جمہوری جو قوتیں ہیں ان کی آپ حمایت کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نامناسب سی بات ہے. بہرحال
لیکن جنرل صاحب جس طرح آپ حماس اور حزب اللہ کی بات کر رہے ہیں، جی جس طرح حماس اور حزب اللہ کی بات آپ نے کی، تو یہ تو آپ کے ویوز ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں، تو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب یہ حق رکھتے ہیں اس کے خلاف کاروائی کرنے کا، لیکن امریکہ، اسرائیل جو ہے اور کئی مسلمان ممالک وہ ان گروپوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، اور وہ جو ٹیکٹکس اپنا رہے ہیں ریجن میں اس کو وہ غلط اور پرتشدد واقعہ وہ قرار دے رہے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، عبدالی صاحب آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کویت سمیت بعض جو ممالک ہیں وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں اس وقت، ابھی تک کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں؟
دیکھیے اس وقت جو ثالث کا کردار جو ہے وہ تو امریکہ نے بھی آفر کیا. آپ نے دیکھا ہوگا تین دن پہلے ریکس ٹیلرسن وزیر خارجہ جی امریکہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ثالثی کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہی بات کہ یہ معاملہ جو ہے بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ اس کشیدگی میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں یعنی وہ متاثر ہو رہی ہے. ظاہر قطر بہت بڑا اتحادی ہے ان کا، اور وہ اگر کسی اور میں ہے تو اب جو سلسی کے سے پہلے جو تو مسئلہ تھا قطر کے لیے، قطر کے سروائیول کا مسئلہ تھا. قطر جو ہے وہ اپنی جو کھانے پینے کی چیزیں جو خوراک ہے یہ ساری کی ساری سعودی عرب سے منگاتا تھا، اور سعودی عرب نے جب بالکل پابندی لگا دی تو ان کے یہاں تو اس بات کا ڈر تھا کہ قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے. لیکن دیکھیں کہ بہت تیزی کے ساتھ اس سے بڑا فائدہ اٹھایا ایران نے. ایران نے فوری طور پر 450 ٹن کل جو ہے وہ ان کے یہاں فوڈ، اور بلکہ یعنی عجیب سی بات کل شام کے اخبارات میں آئی قطر میں کہ پہلے ہم جو ہے وہ اجوا کھجور کھاتے تھے، اب ہم زنجانی کھجور کھا رہے ہیں ایران کی. تو انہیں تقریباً اب جو فوڈ مارکیٹ ہے اس میں ریپلیس کر دیا. تو اس وقت قطر کے لیے جو تھا اس وقت مسئلہ سروائیول کا تھا، لیکن قطر کے سے بات چیت ان کی بھی ہو رہی ہے، پلس یہ پتا چلا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی غالباً جانا چاہ رہے ہیں، جائیں گے سعودی عرب، جبکہ ان کے بھائی جو جائیں گے قطر.
کہا گیا ہے کہ وہ پہنچ چکے ہیں پاکستانی فوج کے سربراہ بھی ہیں ان کے ساتھ.
اس میں جو ہے نہیں یہ سازشی کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ لگ رہا ہے کہ جس وقت جو یہ چار ممالک ہیں جنہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے، محاصرہ کیا ہے قطر کا، یعنی خاص کر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، بحرین اور ایجپٹ، یہ تیار نہیں ہے فی الحال کسی بات چیت پہ، بلکہ وہاں بات پوری رجیم چینج کی کہ حکومت کو تبدیل کیا جائے. شہزادہ خاص کر جو شہزادہ صاحب ہیں وہاں کے، شہزادہ محمد بن سلمان، ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ بادشاہ جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور لہٰذا وہاں رجیم چینج ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال، یہ بائیکاٹ جاری رہا اگلے دو ہفتے تک تو اس سے خود سعودی عرب کو نقصان ہوگا، اس لیے کہ ان کے جو فوڈ کی 26 لاکھ کا ملک ہے، بہت زیادہ ان کو فوڈ چاہیے بھی نہیں. دو جہاز اگر ریگولر ان کے وہاں سے آتے رہے ایران سے روزانہ تو ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. پھر مالدار ملک ہے وہ، کہیں سے بھی وہ چاہیں تو ایئر فریٹ کرا سکتے ہیں امریکہ اور برطانیہ سے، اپنے شہریوں کے لیے کھانا, تو وہ مسئلہ ان کا نہیں ہوگا. لیکن اس نظریے میں سعودی جو کاروباری ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے. تو جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ثالثی, تو میرا خیال ہے کہ اب اندرونی دباؤ پڑے گا خود گلف کے ملکوں کی طرف سے, یعنی ان چار ملکوں کی طرف سے, کہ اندرونی طور پر کہ اب بات چیت کر کے اس معاملے کو حل کیا جائے, اس لیے کہ یہ معاملہ کہیں حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور قطر نے بھی اپنی ضرورت پوری کر لی ہے اور جو اس کے مسائل تھے اس کے حل ہوتے جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس بائیکاٹ سے اس کو اثر نہیں پڑے گا. اور ہوگا یہی, خود سعودی عرب اور متحدہ امارات جو ہیں اب وہ راستہ ڈھونڈیں گے کسی طرح سال سے کرائی جائے. جو جنرل صاحب فرما رہے تھے بات بالکل صحیح ہے, یہ کہ اس وقت جو ہے کشیدگی کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے, یعنی خود عرب عوام کے بھی اور جسے سو کارڈ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کہتے ہیں اس کے بھی حق میں نہیں ہے کہ اس سے دہشت گرد فائدہ اٹھائیں گے, انتہا پسند فائدہ اٹھائیں گے, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جی ایک مسلمان ملک کا بائیکاٹ, ایک مسلمان کو کا جو ہے وہ محاصرہ کر دیا گیا, رمضان کے مہینے میں لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے, افطار نہیں کر پا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے ایک ایک عام فضا سے بنی ہوئی. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو پوری فضا جو ہے وہ قطر کے حق میں ہے ان کے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنے کامیاب رہتے ہیں, پاکستان کا مشن کس طرح. ویسے تو ترکی کے
یہ جو جی جی پاکستان کا جو ہے وہ ہم جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کے جس طرح عبدالی صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستانی فوج کے سربراہ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں, پاکستان کا جی کیا کردار آپ دیکھتے ہیں, اور پاکستان کیا ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پر کردار ادا کر سکتا ہے, جبکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے جو تعلقات اس وقت ہیں اور ماضی میں رہے ہیں سعودی عرب کے بادشاہ کے ساتھ.
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے جو ہیں بڑے گہرے تعلقات ہیں, ایک تو نواز شریف صاحب کے خود ذاتی طور سے, اور جس طریقے سے سعودی عربیہ نے ان کا لک آفٹر کیا تھا آپ کو یاد ہوگا جب وہ ضلع وطنی میں تھے, اس کے علاوہ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور سعودی عربیہ میں بڑے گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہیں جو کہ برسوں سے ہیں, اور سعودی عربیہ نے پاکستان کی ہمیشہ مشکل اوقات پر مدد کی ہے اور کرتا رہا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, اور میرے خیال میں پورے پاکستان کے جو لوگ عوام بھی ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے تعلقات بہت اچھے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے قطر سے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور پاکستان کی جو حکومت اس وقت ہے اس کے بھی ذاتی طور سے بھی قطر سے تعلقات ہیں. تو آپ دیکھیے, یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم دونوں ممالک سے ہمارے بڑے تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اللہ بھاری ہو جائے تو اللہ سعودی عربیہ کا زیادہ بھاری ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے, جس طریقے سے کوشش ہے کہ یہ دونوں ممالک میں اگر یہ کوئی حصہ ادا کر سکتا ہے سازشی کا, یا اسی صورت میں یہ جو اس وقت تناؤ ہے, جو کرائسس ہے, اس میں کمی لا سکتا ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑی ایک اچھی کاوش ہے. حالانکہ پاکستان کی ہمیشہ آپ دیکھیں تاریخی اگر پہلو سے, تو پاکستان نے جب یہ آپس میں عرب ممالک میں جو اختلافات یا جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ دور رہنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی مداخلت نہیں کرتا. لیکن اس صورت میں جب کہ معاملات کچھ بہت گمبھیر ہیں اور اس کے اثرات جو ہیں نہ صرف عرب ممالک بلکہ پورے مسلمان دنیا کے اوپر پھیل رہے ہیں, اور خاص طور سے ایسے وقت جب کہ مسلمان ایک لحاظ سے بڑی دفاعی پوزیشن میں ہیں, یہ میرے خیال میں بڑا ضروری ہے میں سمجھنا کہ اس وقت اس قسم کی جو پالیسیز اختیار کی ہیں ان ممالک نے قطر کے خلاف, وہ میرے خیال میں اور معاملات کو پیچیدہ ہی کریں گی اور مسلمان ممالک کو کمزور کریں گی, اور ان کا انحصار جو ہے دوسرے ممالک پر بڑھتا ہی چلا جائے گا.
اوکے, اس وقت عارف انصار صاحب نے چیف انالسٹ polytech.com سے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم عارف انصار صاحب. اور عارف انصار صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت قطر اور عرب ممالک کی جو کشیدگی ہے کہا جا رہا ہے وہ پیک پہ پہنچ چکی ہے, یہ بتائیے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کویت اور پاکستان جو ہے کافی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے ثالثی کے کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں, مستقبل قریب میں آپ کو اس تنازع کے حل کا کوئی حل آپ کو نظر آتا ہے اس تنازع کے خاتمے کا؟
جی, اس وقت سیاسی طور سے ڈپلومیٹکلی تو بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں, اس میں ترکی کافی رول ایکٹیو ادا کر رہا ہے, دوسرے ممالک بھی بڑھ چڑھ کر کوشش کر رہے ہیں, جس میں آپ نے پاکستان کا بھی ذکر کیا. تو امید تو کی جا سکتی ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ شاید نکال لیا جائے, لیکن جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو قطر کی پالیسی تھی یہ کوئی ابھی نہیں بنی, وہ کافی عرصے سے اس پہ چل رہے تھے, کارآمد تھے اور جی سی سی کنٹریز کو اس کے خلاف کافی شکایت تھی, اور ان کا پچھلے ماضی میں بھی ان کا اس پہ جو تھا رابطہ منقطع ہوا تھا ڈپلومیٹکلی, لیکن وہ زیادہ دیر برقرار نہ رہا. تو ہوپ تو کی جا سکتی کہ اس دفعہ پھر اس طرح سے یہ زیادہ دیر نہ چلے, لیکن جس طرح کے اقدام لیے گئے ہیں وہ میرا خیال ہے سوچ سمجھ کے لیے گئے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جو مصر, یو اے ای, بحرین اور سعودی عرب سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کو قطر کی پالیسی کی وجہ سے بہت نقصان پہنچ رہا ہے, اور اس لیے وہ قطر سے میرا خیال ہے ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں, دوسروں کو بھی ایگزامپل دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی پالیسی کے خلاف چلا گیا تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے.
تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا سعودی عرب وہ کچھ اچیو کر سکے گا جو کہ اس نے یہ جس کی وجہ سے اس نے یہ پالیسی اپنائی ہے قطر کے خلاف؟
نہیں, جس طرح کے بیانات آئے ہیں قطر سے اور ان کو جو سپورٹ حاصل ہو رہا ہے, میرا خیال ہے مشکل ہے کہ وہ اپنے اس پالیسی میں چینج لے آئیں. ہو سکتا ہے کہ الجزیرہ کی حد تک کوئی پالیسی چینج ہو جائے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ان کی پوزیشنز ہیں وہ بعض میرا خیال ہے ملکوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس میں وہ ایران بھی شامل ہے اور ترکی بھی شامل ہے, اور اس میں ڈیپ روٹڈ مسئلے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک کنفرنٹیشن بنی ہے. اور اس میں میرا خیال ہے یہ وجہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ آہستہ آہستہ, یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ مغربی مغرب کے اور قریب ہو گئے ہیں, اور جو ابھی صدر ٹرمپ کا ریسنٹ دورہ بھی رہا اس کی وجہ سے بھی انہیں وہ امبولڈن ہوئے ہیں, تو وہ اپنی مفادات کو اور آگے چلا رہے لے کے جانا چاہتے ہیں.
رائٹ, عبدالی صاحب دو منٹ میں بتائیے گا, یہ حالات اسی طرح اگر جاری رہیں جی سی سی کا آپ پر کیا مستقبل دیکھتے ہیں, اس پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں یا پڑ رہے ہیں؟
دیکھیں جی سی سی کو اگر آپ اس کا تجزیہ کریں, جی سی سی گزشتہ 10-12 سال سے دو گروپ میں تقسیم ہو چکی ہے, کویت اور عمان ایک طرف ہیں, قطر بیچ میں رہتا تھا, اور یعنی سعودی عرب اور جو یو اے ای ہے وہ ایک طرف تھے. اس وقت یمن کی جنگ میں دیکھیں کہ عملاً کویت اور عمان غیر جانبدار ہیں, یہ دونوں ممالک زیادہ تر, دوسرے فرق یہ ہے کہ یہ دو ممالک جو ہیں کویت اور عمان یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اقتصادی فورم بن کے رہے جی سی سی, جس کے لیے واقعی بنایا گیا تھا کہ اقتصادی ان کے اندر کوآپریشن کی بات ہو. یہ لیکن جب سے شاہ سلمان نے حلف اٹھایا ہے اور اقتدار سنبھالا ہے, اور ان کے ساتھ زیادہ محمد بن سلمان بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, دوسری طرف دبئی میں محمد بن زید النہیان جو ان کے کراؤن پرنس ہیں, یہ دو شہزادے جو ہیں یہ تھوڑے سے اگریسو, اور یہ جی سی سی کو ایک جیسے کہتے ہیں عسکری الائنس بنانا چاہتے ہیں جو کویت اور عمان کو پسند نہیں ہے. تو عملاً مجھے لگ رہا ہے کہ عملاً یہ تقسیم ہو جائے گی جی سی سی دو حصوں میں یا تین حصوں میں, یعنی عمان اور کویت اور یہ قطر ایک طرف ہوں گے اور سعودی عرب اور یو اے ای ایک طرف رہیں گے. اور اس صورت میں جو نقصان مجھے لگ رہا ہے وہ یہ کہ سعودی عرب کا اثر جو ہے خلیج کے علاقے میں کم ہوتا چلا جائے گا.
اوکے, جی سی سی کے آبجیکٹیوز ہمارے سامنے ہیں, وہ کس طرح پھر اچیویبل رہ سکیں گے؟
وہ تو نہیں رہ سکیں گے, ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے اختلافات دیکھیں. ایک اور بات جو نئی سب بنتی ہو رہی ہے اس علاقے میں کہ بہت تیزی سے ایران اور ترکی کا اثر وہاں بڑھتا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ ترکی یہ دونوں ملک اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور اگر فرض کہ یہ بلاکیڈ ناکام ہو گیا, جو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اگلے 2-3 ہفتوں تک کوئی اس کا حل نہیں نکلا اور یہ بلاکیڈ رہا تو یہ بلاکیڈ اس بلاکیڈ کو ناکام ہونا ہے, اور ناکام ہونے کی صورت میں یہ بہت بڑی شکست ہوگی سعودی عرب اور یو اے ای کی, اور اس کی وجہ سے واقعی ان کو فیس سیونگ کے لیے بھی چاہیے کہ فوری طور پر اس معاملے کو حل کریں, اس لیے کہ یا تو پھر امریکہ براہ راست انوالو ہو, نیول بلاکیٹ وغیرہ کرے قطر کا, بہت یہ بلاکیٹ کامیاب ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, عارف انصار صاحب, جنت المنصور صاحب, پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. تھینک یو سو مچ, آپ سب کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے,
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی۔